حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم على أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات محمد مجالس اعضاء کا یہ سلسلہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے اور پہلا دن ہونے کے اعتبار سے 10 منٹ کی تاخیر سے شروع ہو رہا ہے. ان مجالس میں چند اہم موضوعات ہیں جن کے ذیل میں اپنے معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اور گزارش یہ ہے کہ آپ ان معروضات پر پوری سنجیدگی کے ساتھ توجہ فرمائیں. مالک کائنات نے صاحبان ایمان سے خطاب کر کے یہ اعلان کیا، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا. پہلی بات جو آیت کے الفاظ میں قابل غور ہے اور یہی ہماری زندگی کا سب سے اہم موضوع ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے ایک اور ہم سے وعدے کیے ہیں دو. اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد بھی کریں گے اور تمہیں ثابت قدم بھی بنائیں گے. یعنی اپنی طرف سے دو باتوں کا وعدہ کیا ہے اور ہم سے ایک بات کا مطالبہ کیا ہے. ہر مطالبے کے ساتھ وعدہ خود اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ وہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ اگر پروردگار عالم نے ہم سے مدد اس لیے مانگی ہوتی کہ وہ کچھ کمزور ہو گیا ہے, اس کی طاقتوں میں کمی آ گئی ہے, اس کی قدرت میں کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے, تو ایسی مدد مانگنے والا کبھی دوسرے سے مدد کرنے کا وعدہ نہیں کر سکتا. اگر آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہم آپ سے کہیں کہ اگر آپ 5 روپے ہم کو دیں گے تو ہم 10 روپے آپ کو دیں گے, تو ہر آدمی کہے جب 10 آپ کے پاس موجود ہیں تو 5 مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اگر آج آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو جہاں جہاں بھی کوئی وقت آپ پر پڑے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ ایسی طاقتور ہیں تو ہم سے ساتھ دینے کا تقاضا ہی کیوں کرتے ہیں. تو جو انسان کسی کمزوری کی بنیاد پر کسی سے مدد کا مطالبہ کرتا ہے وہ اس کے بعد دعائے خیر کا وعدہ کر سکتا ہے, مگر برابر سے مدد کرنے کا وعدہ کرے یہ اس کے امکان میں نہیں ہے. اور جو بات ہم نے اپنی دنیا میں پہچان لی ہے, اب مالک کائنات جو ہماری دنیا سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے وہ ہم سے خطاب کر کے اعلان کر رہا ہے, ایمان والو اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد بھی کریں گے اور تمہیں ثابت قدم بنائیں گے. یہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ پروردگار ہماری مدد کا محتاج نہیں, اس لیے کہ اگر محتاج ہو کے مدد مانگتا تو محتاج ہو کے مدد مانگنے والا پھر خود مدد نہیں کر سکتا, پھر کسی کو ثابت قدم نہیں بنا سکتا. مگر یہ اعلان, یہ کہنا, یہ وعدہ کرنا تم ہمارے کام آؤ ہم تمہارے کام آئیں گے, یہ دلیل ہے کہ تم ہمارے محتاج ہو ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. اس سلسلے کلام پر آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ نتیجہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو تم ہماری مدد کرو اور ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ثابت قدم بنائیں گے. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہو گئی, جب اللہ نے ایک تقاضا کر کے اور دو وعدے کیے ہیں یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے, اسے ہماری غرض نہیں ہے, وہ ہم سے کمزور نہیں ہے. تو پروردگار جب تو طاقت والا ہے, صاحب اختیار ہے, صاحب قدرت ہے اور تو ہی کام آنے والا ہے, تو ہی مدد کرنے والا ہے, تو اپنی مدد ہی کا اعلان کر دیا ہوتا شرط لگانے کی کیا ضرورت. یہی کہا ہوتا ایمان والو گھبرانا نہیں ہم تمہارے کام آئیں گے, ایمان والو پریشان نہ ہونا ہم تمہاری مدد کریں گے, ایمان والو اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, غریب ہو جاؤ گے دولت دے دیں گے, کمزور ہو جاؤ گے طاقت دے دیں گے. کہا نہیں ایمان والو اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. غور کیا آپ نے, یعنی ایک طرف تو اس نے وعدے نصرت کر کے اپنی بے نیازی کا اعلان کیا اور دوسری طرف پھر ہم سے کہتا ہے لیکن اگر تم ہماری نصرت کرو گے تو ہم تمہاری نصرت کریں گے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاحبان ایمان کو یہ بات نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ پروردگار بہرحال اپنے بندوں کے کام آنے والا ہے, لیکن انسان یہ سمجھے کہ ہم خدا کے کام نہ آئے اور وہ ہمارے کام آئے. ہمیں کچھ کرنا پڑے تو سوتے رہ جائیں اور اسے کچھ کرنا ہو تو ہمیشہ بیدار رہے, وہ تو بیدار رہتا ہی ہے, سونے کا سوال ہی کیا ہے. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایمانی دنیا میں یہ کمزوری عام طور سے پائی جاتی ہے, صاحبان ایمان میں مسلمانوں میں یہ کمزوری عام طور سے پائی جاتی ہے. جہاں بندے اور خدا کا معاملہ سامنے آتا ہے وہاں یہ حقیقت کھل کے نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. ہم نے اللہ سے مانگنا شروع کیا, دولت مانگی, عہدہ مانگا, نوکری مانگی, کرسی مانگی, امتحان میں پاس ہونے کی دعا کی, اولاد کی دعا کی, اموال کی دعا کی, جتنا مانگتے رہے اور ہر مانگنے کے ساتھ یہ طے کیے رہے جب ہم مانگ رہے ہیں تو خدا کو وہی جب دہرائیے تو بات معلوم ہو جو دل کی ہے, ہم مانگتے ہیں تو خدا کو دینا چاہیے, ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کو دینا چاہیے. آپ کہیں گے معاذ اللہ یہ کس کے دل میں ہوتا ہے کہ خدا کو دینا چاہیے, تو اس کا ثبوت ہی میرے پاس ہے, یہ ہر اس مومن کے دل میں ہوتا ہے جو نہ ملنے کی شکایت کرتا ہے. اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں, یہ لہجہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مومن نے دل میں یہ طے کر لیا ہے کہ ہم کہیں تو خدا کو کرنا چاہیے,
ہم مانگیں تو خدا کو دینا چاہیے, ورنہ اگر یہ طے نہ کیا ہوتا تو شکایت اس بات کی ہے آپ کچھ رکھوا کے آئے ہیں جو واپس لے رہے ہیں, آپ نے کوئی حق پیدا کر لیا ہے جو ادا نہیں کرتا جو شکایت کر رہے ہیں. یہ شکایت کا لہجہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ یہ طے کیے ہوئے ہے کہ جو ہم کہیں وہ خدا کو کرنا چاہیے, یعنی جو ہم مانگیں وہ خدا کو دینا چاہیے. تو پروردگار نے کہا اچھا تو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں دیں گے, مگر شرط یہ ہے پہلے تم ہمارے کام آؤ تو ہم تمہارے کام آئیں گے. اب تقاضا انصاف یہ ہے کہ اگر تم نے یہ طے کیا ہے کہ جو ہم کہیں وہ اسے کرنا چاہیے تو اتنا حق ہمیں بھی دے دو کہ جو ہم کہیں.
کتنی جلدی سناٹا ہو جاتا یہ صلوات پڑھے محمد. جواب کا ذکر نہیں ہے تو آپ کو اتنی پریشانی ہے, تو خدا نخواستہ اگر ایسے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو قیامتی آ جائے, اس میں کیا پریشانی ہے. جو ہم خدا سے مانگیں وہ رحیم ہے کریم ہے پروردگار ہے, ہمیں امید ہے تو دے گا. تو خدا بھی کہتا ہم نے تم کو شریف پیدا کیا, کرم نہ بنی آدم, ہم نے تم کو مکرم محترم بنایا ہے, تم کو شریف بنایا ہے, تم کو لوگوں پر اور دیگر مخلوقات پر فضیلت دی ہے, تو ہم نے بھی تو تم کو شریف ہی بنایا تھا, ہم نے تم کو مکرم بنایا ہے محترم بنایا ہے. تو اگر تم ہمیں کریم سمجھتے ہو اور کریم کے معنی ہے کہ جو ہم مانگے وہ اسے لینا چاہیے, تو ہم نے تمہیں شریف بنایا ہے تو شریف کے معنی ہے کہ جو ہم کہیں وہ تمہیں کرنا چاہیے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارا کرم محفوظ رہ جائے گا, تمہاری شرافت کا کیا ہوگا, تمہاری شرافت کا کیا ہوگا. تو ہم تمہارے کام آتے رہیں تاکہ ہماری کریمی نمایاں ہوتی رہے, تم ہمارے کام آتے رہو تاکہ تمہاری شرافت پہچان لی جائے. یہ صلوات پڑھے محمد والے. تاکہ تمہاری شرافت کا اندازہ ہو جائے کہ ہم نے تم کو شریف بنایا ہے تو تم نے اپنی شرافت کا تحفظ کیا ہے, تم نے اپنی شرافت کو باقی رکھا ہے. اسی لیے ہم نے مقام امتحان میں یہ بات کہی ہے تم ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے, ورنہ ظاہر ہے کہ ہم تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہیں, تم ہمارے محتاج ہو ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. اور تم مدد کرو گے بھی تو کس طاقت سے کرو گے. اگر تم ہماری نصرت کرنا چاہو ہماری مدد کرنا چاہو ہمارے کام آنا چاہو تو کس طاقت سے ہماری امداد کرو گے. دولت ہمیں دینا چاہتے ہو ہم نے نہ دیا ہوتا تمہارے پاس ہوتا کیا. طاقت دینا چاہتے ہو ہم نے طاقت نہ دی ہوتی تو تمہارے پاس طاقت آ گئی کہاں سے. تو جو تمہارے پاس ہے وہ سب کو ہمارا دیا ہوا ہے. اب تمہارے پاس الگ سے کون سی قوت ہے جو ہم مانگیں, توجہ کریں, تمہارے پاس الگ سے کون سی طاقت ہے جس کا ہم مطالبہ کریں کہ ہمیں ضرورت ہے. آپ دولت دے دیئے, آپ قوت دے دیئے, آپ طاقت دے دیئے, آپ کے پاس جو ہے وہ سب ہمارا دیا ہوا ہے. تو ہمارے امکان میں یہ تھا کہ جتنا تم سے مانگنا ہے اتنا پہلے ہی اپنے پاس روک لیا ہوتا. نہیں آپ نے غور نہیں کہ ہم نے کیا کہا, یعنی اگر پروردگار ہم سے مثلاً 5 روپے کا تقاضا کرتا ہے, میرے بندو ہماری خاطر 5 روپے خرچ کرو, تو اس لیے کہ ہم نے تم کو 10 دیا ہے تو 5 مانگ رہے ہیں. تو پروردگار یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے امکان میں یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم 10 دے کے 5 مانگیں 5 ہی دیتے 5 بچا لیتے تو تم سے مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی, تمہیں یہ خیال بھی نہ ہوتا کہ خدا ہو کے ہم سے مانگ رہا ہے, خدا ہو کے ہم سے تقاضا کر رہا ہے. ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ یہ طویل مسافت طے کرنے کے بجائے کہ پہلے تمہیں دیا جائے اور پھر تم سے لیا جائے, یہ بہت آسان تھا کہ ہم نے اتنا سرمایہ روک لیا ہوتا جو ہمارے کام آنے والا ہے. مگر یہ بھی ہماری شان کریمی ہے, یہ بھی ہمارا انداز کرم ہے کہ بجائے روک لینے کے تمہیں دے کے تو تم سے مانگا, توجہ کریں, تمہیں دے کے تم سے مانگا. اس لیے کہ اگر ہم نے روک لیا ہوتا تو جو ہمارا کام تھا وہ ہو جاتا, مگر جو تمہارا ثواب تھا وہ نہ ملتا. اگر ہم نے تم کو تمہاری ضرورت کے 5 دے دیے ہوتے اور 5 جس کی ضرورت ہمارے دین کو ہے وہ ہم نے روک لیا ہوتا تو دین کا کام تو چل جاتا, مگر تمہاری آخرت کا کیا ہوتا, تمہارے ثواب کا کیا ہوتا, تمہاری جنت کا کیا راستہ ہوتا. یہ میرا کرم ہے کہ میں نے مسافت کو طویل بنایا تاکہ تمہاری دنیا آزما لی جائے تمہاری آخرت بنا دی جائے.
ورنہ جو ہمارا ہی دیا ہوا ہے تو ہم بجائے دینے کے سرمایہ کو روک سکتے تھے، مگر ہم نے دے کے پھر تم سے مطالبہ کیا تاکہ تمہاری آخرت کے لیے، تمہاری اجرت کے لیے، تمہارے اجر کے لیے، تمہارے ثواب کے لیے ایک راستہ نکل آئے. اب جتنا واپس کرتے جاؤ گے تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا، جتنا واپس کر دو گے تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. مگر جہاں پر جملہ بلا قیمتی گزارش کرنا ہر بابے کا، اسی کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. تو جتنا تم واپس کرتے جاؤ گے تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیا ہے ویسے ہی واپس کرنا. یہ میرے بچوں کو دو تین منٹ سوچنا پڑے گا کہ میں نے کیا گزارش کی. جیسے ہم نے دیا ہے ویسے ہی تم کو واپس کرنا ہوگا. یعنی مال تمہارا نہیں تھا، مال ہمارا ہے، سرمایہ ہمارا ہے، کائنات ہماری ہے، مگر جو ہم نے تمہیں دیا یا ہم نے تمہارے حوالے کیا تو ہم نے یوں دے دیا جیسے تمہارا تھا. توجہ کریں، ہم نے یوں تم کو دیا کہ جیسے تمہارا تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دے کے مانگا ہے. نہیں، بزرگ سمجھ گئے، میں چاہتا ہوں ایک ایک بچہ اس حقیقت کو محسوس کرے، بغیر اس کے انسانی کردار میں انقلاب نہیں آ سکتا، انسانی زندگی میں سدھار نہیں پیدا ہو سکتا. ہم نے یوں دیا ہے تمہیں جیسے تمہارا تھا، اور وہی وجہ ہے کہ اگر ہم نے تمہیں اپنا بنا کے دیا ہوتا کہ ہمارا ہے مگر تمہارے پاس رکھوا دیا، تو کبھی نہ کہتے کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، یہی کہتے کہ ہمارے مال میں سے خرچ کرو. مگر تم سے یہ کہنا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، اپنی طاقت خرچ کرو، اپنی قوت خرچ کرو، یہ الفاظ ہمارے اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم نے جو دیا ہے وہ تمہارا بنا دیا ہے، اپنا بنا کے نہیں رکھا ہے. تو جیسے ہم نے مالک و مختار ہو کے تمہارا اپنا، تمہارا بنا کے تمہارے حوالے کیا ہے، ویسے ہی جب واپس کرو تو اپنا بنا کے واپس نہ کرنا. ہم تمہارا بنا کے تمہارے حوالے کرے، تم ہمارا سمجھ کے ہمارے حوالے کرو، وہ اسی سمجھنے کا نام ہے اسلام میں خلوص.
نہیں، کتنی جلدی یہ بات کہاں سمجھ میں آئے گی. ہمارے خلوص کے خاص معنی ہے، خلوص کے خاص معنی ہے. مسجد میں گئے تو آدمی نماز پڑھ رہے تھے، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور ایک صاحب پڑھ رہے تھے ان کی آنکھیں بند تھیں. ہم نے دونوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، یہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، چلے مولانا دیکھیے یہ کتنے خلوص سے پڑھ رہے ہیں، یعنی جن کی آنکھیں بند ہو جائیں وہ خلوص سے پڑھ رہے ہیں، اور جس کی آنکھ کھلی رہ جائے وہ خلوص سے نہیں پڑھ رہا ہے. تو جس کی آنکھیں مستقل بند ہوں اس کی تو ہر نماز خلوص سے ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر آنکھیں بند کر لینے کا نام خلوص ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا مخلص کون ہوگا جو نہ کچھ سنتا ہو نہ کچھ دیکھتا ہو، سارے اعضا معطل ہو جائے، خلوص مکمل ہو جائے. ہمارے یہاں خلوص کا تصور یہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. خلوص کا تعلق نہ کسی آنکھ سے ہے، نہ کان سے ہے، نہ ہاتھ سے ہے، نہ پیر سے. خلوص کا تعلق انسان کی نیت سے ہے، انسان کے ارادے سے ہے. تو جو لفظ میں نے کہا اب اس لفظ کو دوہراتا ہوں تاکہ آپ پہچانیں، یعنی جیسے ہم نے تمہارا بنا کے تمہارے پاس رکھا ہے ویسے ہی جب ہماری راہ میں پہچانا تو اپنا سمجھ کے نہ دینا، ہمارا سمجھ کے دینا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں واپس کر رہے ہیں. فرق کیا ہوگا؟ جب اپنا سمجھ کے دو گے تو کہیں نہ کہیں سے ذہن پر بوجھ پڑے گا. جب اپنا سمجھ کے واپس کرو گے تو کہیں نہ کہیں سے ذہن پر بوجھ پڑے گا، کہیں نہ کہیں سے طبیعت پر اثر پڑے گا. اور جب ہمارا سمجھ کے واپس کرو گے تو جتنا واپس ہوتا جائے گا اتنی ذمہ داری کم ہوتی جائے گی، اطمینان بڑھتا جائے گا. تو جو خدا کے دیے ہوئے کو واپس کرتے ہوئے اس طرح محسوس کریں
اس کے خلوص میں کمی پائی جاتی ہے, اس لیے کہ اس نے نیت کو خالص نہیں رکھا ہے, اپنا بنا لیا ہے جو خدا کا تھا. اور وہ انسان جو واپس کرتا ہے اس لیے کہ خدا کا ہے تو خدا کے حوالے کر رہے ہیں, وہ اضطراب محسوس نہیں کرتا, اطمینان محسوس کرتا ہے. بھائی یاد رکھیے گا, جب واپسی شروع ہو جائے, توجہ کریں, اس لیے جب آتا ہے تو سب کو اطمینان ہوتا ہے. اولاد پیدا ہوئی, ہر گھر میں خوشی ہوئی, نوکری مل گئی, سب خوش ہوئے, رزلٹ آیا, پاس ہو گئے, سب خوش ہوئے, دولت ملی, سب خوش ہوئے. تو آتے ہوئے تو ہر ایک کو اطمینان ہوتا ہے. بھائی یاد رکھیے گا, جتنا اطمینان آنے میں ہو, اگر اتنا اطمینان جانے میں ہو, تو اس کے معنی ہے کہ اطمینان انسان میں خلوص پایا جاتا ہے. اور اگر آنے میں اطمینان ہو, جانے میں اضطراب ہو, تو اس کا مطلب یہ کہ نیت سے کھوٹ پایا جاتا ہے, نیت سے کمزوری پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کے لیے جب اطمینان کا اعلان کیا ہے تو نعمت کے آتے وقت اعلان نہیں کیا, نعمت کے چاہتے وقت اعلان کیا. توجہ کریں, جس وقت نعمتیں آ رہی تھی تب اللہ نے بندے کو نفس مطمئن نہیں کہا تھا, جب سب جا رہا تھا تب نفس مطمئن کہا تھا. اسے جو تمہارے اضطراب کا لمحہ ہوتا ہے وہ حسین کے اطمینان کا موقع ہے. محمد والا جو دنیا کے اضطراب کی منزل ہوتی ہے وہ آل محمد کے یہاں اطمینان کی منزل ہے. بس جب واپس کرو اللہ کی بارگاہ میں تو یہ سمجھ کے کہ ہمارا کیا تھا, اسی کا دیا ہوا ہے. اگر مانگے تو بھی نہ آئے, نہ مانگے یہ واپس کر دینا, اسی کا مال ہے. یہ تو اس کا کرم ہے کہ کہتا ہے اپنے پاس رکھو, وہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے پاس اس کو رکھواتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی کا ایک مشہور معروف فقرہ ہے, سنا ہوگا آپ نے, پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا, الفقراء عیالی والاغنیاء وکلائی. یاد رکھو یہ فقراء دنیا کے غربا, یہ ہمارے لیے عیال کی منزل ہے. عیال کے معنی بال بچے نہیں, ہاں, کہ کسی کو خیال پیدا ہو جائے کہ قل هو اللہ میں تو کہتا ہے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے, اور کہتا ہے سارے فقیر ہمارے عیال میں شامل ہیں, اور یہ ایسا غنی ہے کہ اس کی ساری اولاد جو ہے وہ فقیر ہے. نہیں, عیال کے معنی کیا ہوتے ہیں, جس کی کفالت کی ذمہ داری کسی کے اوپر ہوتی ہے اسی کو عیال میں کہا جاتا ہے. میں جملہ یاد دلاؤں, جس کی کفالت کی ذمہ داری کسی پر ہوتی ہے اسی کو عیال میں شمار کیا جاتا ہے. حد یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر پر مہمان آ جائے اور آپ پر اس کی کفالت کی ذمہ داری ہو تو اس کا شمار بھی آپ کے عیال میں ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مہمان آنے والے کا فطرہ واجب ہوتا ہے. شب عید اگر کوئی مہمان آ جائے, یہ مشہور بات ہے, یہ مسئلہ سب جانتے ہیں کہ شب عید اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کا فطرہ واجب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ فطرہ اپنا واجب ہے, عیال کا واجب ہے, اور وہ عیال میں شامل ہو گیا تو جس کی کفالت کی ذمہ داری کسی پر ہوتی ہے وہ اس کے عیال میں شامل ہوتا ہے. تو پروردگار نے کہا یہ فقراء یہ غربا یہ ہمارے عیال میں ہیں, یعنی ان کے پالنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو پروردگار پالے گا کیسے, کال اغنیا وہ کلائی, ہم نے مالداروں کو اپنا وکیل بنایا ہے, ہم نے مالداروں کو اپنا وکیل بنایا ہے. یعنی مالدار ہمارے رشتے دار نہیں ہیں, یہ ہمارے قرابت دار ہیں, اور فقراء جو ہیں ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, اس لیے وہ فقیر ہو گئے اور یہ مالدار ہو گئے. نہیں, ہم نے اغنیا کو مالداروں کو اپنا وکیل بنایا ہے, تو ان کو عیال کی جگہ رکھا ہے, ان کو وکیل کی جگہ رکھا ہے. اور یہ قانون تو ساری دنیا جانتی ہے, اور میرے بندو اتنا تو تم بھی سمجھ سکتے ہو کہ وکیل جب خیانت کرتا ہے تو وکالت سلب کر لی جاتی ہے. لہذا جس کو ضرورت ہے کہ وکالت نامہ محفوظ رہے اور وہ وکیل رہے, وہ اپنا مال یعنی جو ہمارا دیا ہوا ہے وہ ہمارے عیال تک پہنچاتا رہے, وکیل بنا رہے گا, اور جہاں سے خیانت شروع ہو جائے وہیں سے ہم واپس بھی لے سکتے ہیں. یہ وکلا کہہ کے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ تمہارا مال نہیں ہے, مال ہمارا ہے. تو جیسے ہم نے اپنے مال کو تمہارا بنا کے دیا ہے, ویسے جس کو تمہارا بنا دیا ہے اس کو ہمارا سمجھ کے واپس کر لینا. اب زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے, میں چاہتا ہوں اجمالاً آج گزارش کروں اور تفصیلات بعد میں عرض کروں گا. تو پروردگار عالم نے ہم سے جو کچھ بھی مطالبہ کیا ہے اس میں ہم اصل نہیں ہیں, اصل وہی ہے, سب اسی کا دیا ہوا ہے اور پھر کہتا ہے تم ہماری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے. اب اسی تفصیل کو سمیٹتے ہوئے دو جملے کہنا چاہتا ہوں اور شاید یہ فضائل کا کوئی ایک نیا رخ ہے جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے ہم سے دو طرح کے مطالبے کیے, ایک مطالبہ طاقت کا اور ایک مطالبہ دولت کا. غور کریں, ایک مطالبہ اللہ نے کیا طاقت اور قوت کا اور ایک مطالبہ کیا پیسے اور دولت سرمایہ کا. ایک مرتبہ اعلان کیا ان تنصر اللہ ینصرکم, صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارے کام آئے گا, اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ بندوں سے مطالبہ قوت, اپنی طاقت ہم اپنی قوت ہماری راہ میں سر کرو. دوسرے مقام پہ اعلان ہوا فقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرض دو, اللہ کو قرض دو اور جو قرض اللہ کو دیا جائے گا وہ قرض حسن ہوگا. ہاں یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے جس کا یہ موقع نہیں ہے لیکن ایک جملہ کہتا جاؤں اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے گا تو کام آئے گا. ہمارے ہاں قرض حسن کے بھی نئے معنی یہ چیز ہوتی اس کا نام ہمارے یہاں رکھا گیا قرض حسنا. قرض حسنا کے معنی کیا ہیں؟ جو قرضہ نہ واپس کیا جائے اسی کا نام قرض حسنا. ہمارے ہی کہا جاتا ہے کہ قرض حسن جس کو اردو میں قرض حسنا بولتے ہیں, حالانکہ قرض حسن ہوتا حسنا نہیں ہوتا ہے لیکن خیر. تو وہ قرض حسنا جس کو کہا جاتا ہے قرض حسن اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ جو قرضہ واپس نہ کیا جائے وہ ہو جاتا ہے قرض حسنا اور جو واپس کر دیا جائے وہ ہوتا بہترین قرض. تو ہمارے ہاں قرض حسن کے معنی ہی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ جس کی واپسی. ارے جناب یہ تو قرض حسنا لیا تھا, واپسی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ہاں اگر قرض سیاح لیا ہوتا کوئی بدترین قرض لیا ہوتا تو واپس کر دیتے, بڑا بہترین قرض واپسی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم ایسا کوئی تصور نہیں. آپ نے کسی کو دے دیا ہبا کر دیا ہدیہ کر دیا واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں. لیکن اگر قرض لیا ہے تو قرض کیسا بھی ہوگا قرض کے معنی ہے اس کو واپس ہونا چاہیے. اور کیا بس فرق یہ ہے کہ جب انسان نیت حسن کے ساتھ کسی امر حسن کے لیے کہ بہترین کام کے لیے دے گا وہی قرض حسن ہو جائے گا, غلط کام کے لیے غلط نیتوں سے صرف کرے گا اس کا حساب الگ ہو جائے گا. ورنہ واپسی ہمیشہ ضروری ہے اگر قرض ہے, اور اگر کسی اور چیز کا نام قرض رکھ دیا ہے تو وہ الگ بات ہے, ورنہ قرض ہے تو واپس کرنا ہوگا, قرض ہے تو اسے پلٹانا ہوگا. پروردگار نے کہا بندو ہمیں قرض دو, بندو ہمیں قرض دو اور جو ہمیں دیا جائے گا اس سے بہتر قرض کیا ہوگا, جو ہمیں دیا جائے گا اس سے بہتر قرض ہوگا کیا ہوگا. اور یاد رکھو جو قرض ہم کو دیا جاتا ہے وہ اتنا بہتر ہوتا ہے, سمجھ جو کرے میں نے کیا, جو قرض ہم کو دیا جاتا ہے وہ اتنا حسین قرض ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر دیا جانے والا قرض برابر واپس ہوتا ہے. یہ آپ تو غور نہیں کیا میں نے کہا, دنیا میں ہر دیا جانے والا قرض برابر واپس ہوتا ہے. دس دیا تو دس واپس ہوگا, سو دیا تو سو واپس ہوگا, ہزار دیا تو ہزار واپس ہوگا. یہ تنہا ہم ہیں قرض مانگنے والے, یہ تنہا ہم ہیں تم سے قرض مانگنے والے جس کا اعلان یہ ایک دو گے تو دس واپس کریں گے, دس دو گے تو سو بنا دیں گے, سو دو گے تو ہزار بنا دیں گے, ہزار دو گے دس ہزار بنا دیں گے. یہ تو کم سے کم کا وعدہ ہے, اس کے بعد جتنا تمہارا خلوص بڑھتا جائے گا اتنا ہی ہماری طرف سے اضافہ ہوتا جائے گا. ایسا حسین قرض دنیا میں کہیں نہ ملے گا. تو ہم نے جس قرضے کا مطالبہ کیا ہے اس قرض میں اور دنیا کے قرض میں یہ بنیادی فرق ہے کہ دنیا والے جو لیتے ہیں وہ دیتے ہیں اور بڑی ہمت کی ناجائز احساسے کی بھی تو وہ دس میں ایک بڑھاتے ہیں. اور کریں یعنی جائز ناجائز سے قطع نظر دنیا والے بڑا کرم دکھلاتے ہیں، بڑی مہربانی دکھلاتے ہیں، آپ ہم کو قرض دے دیے، ہم دس میں ایک اضافہ کر دیں گے، دو بینک کھلے، ایک نے اعلان کیا ہمارے یہاں رکھو گے تو 5% دیں گے، دوسرے کہ ہمارے یہاں رکھو گے تو 10% دیں گے، سب نے وہاں سے نکال لیا اور یہاں جا کے جمع کر دیا، ارے بھائی آپ لوگوں سے اکاؤنٹ وہاں کھولا تھا، کہنے ہاں مگر ایک دوسرا بینک بھی تو کھل گیا ہے، دوسرا بینک بھی کھل گیا ہے، کیا دوسرا کھل گیا یا دسواں کھل گیا کیا فرق پڑتا ہے، بلاخر پیسہ تو آپ کا محفوظ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، تو وہاں سے نکال کیوں رہے گا، کیا خیر محفوظ تو ہر جگہ رہے گا، مگر آپ سوچئے وہ تو 5% دے رہے تھے اور یہ 10% دے رہے ہیں، بس جیسے یہ خبر ملی کہ 5 کے مقابلے میں 10 مل رہا ہے، یعنی 10 میں، ارے حساب جانتے نہیں آپ، 10% جو تو سارے خزانے وہاں لا کے جمع کر دیتا ہے، میرا اعلان تو ایک میں 10 کا ہے، تو کاش جتنا اعتبار 10 میں ایک والے پر کیا ہوتا اتنا ہی اعتبار ایک میں 10 والے پر کر لیا ہوتا، تو سب دنیا سے نکال کے میرے پاس جمع کیا ہوتا، مگر وہاں سب جمع کرتے ہیں یہاں، اس کا اعلان اس کا مطلب کیا ہوا، اس کے معنی ہے کہ تمہیں ان پر اعتبار ہے، تمہیں ان پر اعتبار ہے، ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے، اب اسی بات کو الٹ دیے تو وہ روحات کے سامنے آ جائے گا، بس جہاں جہاں یہ گھبراہٹ پیدا ہو جائے، جہاں جہاں بینک میں رکھتے ہوئے اطمینان پیدا ہو اور راہ خدا میں دیتے ہوئے اس طرح پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 میں 1 پر اعتبار ہے اور 1 میں 10 پر اعتبار نہیں ہے، اب اسی کے برخلاف اللہ والوں کا کردار دیکھا، وہ دنیا کے کسی خزانے میں جمع نہیں کرتے، وہ دنیا کے کسی خزانے میں سرمایہ رکھنے نہیں جاتے، وہ جو آتا ہے وہ راہ خدا میں دے دیتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے جتنا اہل دنیا پر تمہیں اعتبار ہے اس سے کہیں زیادہ پروردگار پر ہمیں اعتماد، اس لیے کہ تم نے دنیا کے بینکوں کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور دیوالیہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایک خزانے خدا ہے جو نہ کبھی ٹوٹنے والا ہے نہ کم ہونے والا ہے، پر محمد والا تو عزیزان محترم یہ ساری باتیں آپ اکٹھا کریں تاکہ میں وہ نتیجہ سناؤں جس کے لیے میں یہ زحمت دے رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں آپ نہ آپ میرے لیے نئے ہیں نہ میں آپ کے نیا ہوں، میرا تو اصول ہی یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جتنی بات کروں ایک ایک بچہ سمجھ لے اس کے بعد اٹھے، ایک ایک بچے پر بات واضح ہو جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ جب ذہن نشین ہو جائے تو پھر کچھ پوچھنا ہی نہیں، لیکن کم از کم انسان سمجھ لے اس کے بعد غور کرے گا، جب بھی غور کرے گا انشاءاللہ اس کی زندگی میں خود بخود فرق پیدا ہو جائے گا، اس کی زندگی میں خود بخود انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور یہی ہماری مجالس کا بہترین نتیجہ ہے، کردار سازی سے بڑا دنیا میں کوئی فائدہ کسی اجتماع کا نہیں ہے، اور یہ شرف ہے، یہ شرف ہے، یہ احسان ہے اس فرش ازا کا، یہ کردار ساز، یہ زندگی ساز ہے، یہ انسان کے ایمان کو جلا دیتا ہے، یہ انسان کی زندگی کو بناتا ہے، جو جتنا فائدہ اٹھا سکے اور جو جتنا فائدہ پہنچا سکے، تو عزیزان محترم میں نے گزارش کی کہ پروردگار عالم نے دو طرح کے مطالبے اپنے بندوں سے کیے، ایک نصرت کہہ کے طاقت مانگی اور یہ قرض کہہ کے دولت مانگی، یہ تو میں نے اب تک گزارش کی ہے، جتنی وضاحت میں نے کی ہے انہی دو باتوں کی، اللہ نے نصرت کہہ کے طاقت مانگی ہے اور قرض کہہ کے دولت مانگی ہے، اب مولا کائنات کے دو جملے سنیے، یعنی وہ حقیقت جس پر آج ہمارا آپ کا ایمان ہے وہ ہمارے آپ کے ایمان کی بنیاد کا ہے، مولا کائنات نے اس حقیقت کو سمجھایا، بندگان خدا یاد رکھنا، اگر خدا نے تم سے مدد مانگی ہے تو خبردار تمہارا دماغ خراب نہ ہو جائے، اگر خدا نے